أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. سورة مباركة عنكبوت کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں، اور ان آیتوں کی تفسیر کی روشنی میں دل و نظر کا سفر جاری ہے. گزشتہ درس میں بحث ایک بے حد اہم اور مفید اور مبتلا بہ موضوع کی طرف منتقل ہو گئی، اور وہ ہے جو اسی آیت کی تفسیر کا ہی سلسلہ ہے، کہ پروردگار عالم نے جو اعلان فرمایا ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ایمان لے آئے اور چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، انہیں پرکھا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب اکبر کو امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے، اور اس امتحان سے غرض و غایت و فائدہ کیا ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایک خطبے کے چند کلمات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی طرح طرح کے مشکلات، طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی آزمائشیں اس لیے کرتا ہے کہ انسان کے دل سے تکبر دور ہو جائے. یہ معمولی فائدہ نہیں، تربیت اخلاقی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے انسان بحیثیت انسان ترقی کرے، انسان بحیثیت انسان ارتقاء کے مراحل طے کرے، انسان جو کہ بنیادی طور پر ایک روحانی مخلوق ہے، اس کی روحانیت میں اضافہ ہو، اس کی نورانیت میں اضافہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر خاکساری زیادہ سے زیادہ پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے، نہ کہ تکبر. یہ بڑا جوہری مسئلہ ہے، اور اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کے مطالب اور اس کائنات کے حقائق اولیاء اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، خصوصاً حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ شہر علم ہیں، وہ باب شہر علم ہیں. اس لیے ان حقائق کی طرف جب ہمیں کوئی روایت معصوم سے مل جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب کسی تردد کی گنجائش نہیں ہے، علت واضح ہو گئی، سبب آشکارا ہو گیا، جو نہفتہ راز تھا وہ سامنے آ گیا، جو اسرار تھے منکشف ہو گئے. یہ بات متعدد مقامات پر، چونکہ میں نے عرض کیا تھا، پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس مرتبہ اعلان ضرور ہوا تھا کہ تفسیر سورہ عنکبوت بیان ہوگی، لیکن پھر میں نے عنوان میں تھوڑا سا تغیر، تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی کہ تفسیر آیات فوائد. اس لیے انہی آیات اور فضائل کے مضامین مربوط ہیں. خود یہ بات ایک بڑی فضیلت ہے کہ حقائق قرآنی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. یہ بات سورہ مبارکہ آل عمران کے شروع میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے کہ تأویل آیات کی یا اللہ جانتا ہے، یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. خود سورہ مبارکہ عنکبوت میں ایک آیت ہے اسی ضمن میں، آگے بڑھ کر وسط تقریباً نصف ثانی کے شروع میں ہے، آیت نمبر 43 ہے، جس میں ارشاد فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، سورہ عنکبوت ہی کی آیت ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم یہ سب مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ حقائق بیان کرتے ہیں، یہ مطالب بیان کرتے ہیں، لیکن اسے سمجھ نہیں سکتے مگر وہ جو عالم ہیں. إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہاں پر پھر حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ یہاں عالمون سے مراد ہر کس و ناکس نہیں ہے، یہ صرف محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی ذریت طاہرہ سے ہونے والے ائمہ معصومین ہیں کہ جنہیں اللہ عالم کہے. ہم تو کسی کو بھی عالم کہہ دیتے ہیں، عالم، علامہ، علام، اور جتنے بھی مبالغے کے صیغے ہیں سب استعمال کر لیں. جس کے اوپر دل، جس سے دل خوش ہو گیا اس کے اندر سارے اوصاف نظر آتے ہیں، اور جس سے ذرا سی ناراضگی ہو گئی اس کے سارے اوصاف مٹ جاتے ہیں آنن فانن، اور اس میں ساری برائیاں نظر آنے لگتی ہیں. ہم جسے چاہیں عالم کہیں، علامہ کہیں، اللہ اگر کسی کو عالم کہیں. اس آیت میں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اسے نہیں سمجھ سکتے، اسے نہیں سمجھتے مگر وہ جو عالم ہیں. یہ عالم کون ہیں؟ 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس کے بارز ترین مصداق ہیں. اور اس میں بھی جب چاہے وہ حقائق انفسی ہوں یا حقائق آفاقی، چاہے وہ کائناتی حقائق ہوں یا انفسی حقائق ہوں، چاہے ہمارے اندر کے حقائق ہوں یا ہمارے باہر کے حقائق ہوں، یہ تمام حقائق جس طرح ائمہ ہدا علیہم الصلاۃ والسلام پر روشن ہیں اور کسی پر روشن نہیں ہیں. اور اس لیے جب وہ فرما رہے ہیں کہ آزمائش میں ڈالنے کا سبب ایک یہ ہے کہ انسان کے دل سے تکبر دور ہو جائے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے تقریباً 25 مقامات پر تکبر کے موضوع کو ایڈریس کیا ہے، جن میں سے سورہ بقرہ ہی میں جہاں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس کا قضیہ آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب ہم یہ خاک کا پتلا جو بنا رہے ہیں، اس خاک کے پتلے میں جب ہم روح ڈالیں، فقعوا له ساجدین، تو تم سب کے سب سجدہ کرنا. جناب آدم کا پیکر بنایا گیا، روح پھونکی گئی، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس مقام پر قرآن مجید نے کیا لفظیں استعمال کی ہیں. سورہ بقرہ میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس کے بعد کیا ہے؟ أَبَى، اس نے انکار کیا، اور وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا. کیا کیا؟ تکبر کیا. آدم کو سجدہ اگر شیطان نے نہیں کیا تو اس کا سبب کیا تھا؟ تکبر. اور وہ بات کہاں تک پہنچی؟ اسی آیت کو ملاحظہ فرمائیے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ الفاظ قرآن مجید کے ہیں. تکبر وہ شے ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی. تکبر کس لیے تکبر کرتا ہے انسان؟ سلام علیکم، بفرمائید اینجا، بفرمائید تو صدر مجلس، جای شما اینجاست، بفرمائید، بفرمائید، ایک صلوات پڑھیے. غور فرما رہے ہیں آپ، تکبر شیطان نے کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ تکبر ہے جو انسان کو کفر کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. کل جو حدیث معصوم کا مضمون میں نے عرض کیا تھا، اسی کی روشنی میں یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ تکبر انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو باطل قرار دے اور باطل کو حق. توجہ ہے، جب حق کو باطل قرار دے گا انسان اور باطل کو حق، تو کفر اور کس چیز کا نام ہے؟ لفظ کفر کے معنی کیا ہیں؟ کبھی اس پہ غور فرمایا آپ نے؟ ہندوستان میں اب یہ قرآنی کلمہ ہے، اس کی وضاحت بھی ہو جائے تو اچھا ہے. ہندوستان میں ہندو برادران وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دشنام ترازی کرتے ہیں، آپ دشنام یعنی گالیاں دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کون سے برے الفاظ استعمال کیے؟ اسلام دین امن ہے اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں ایک لفظ بھی خلاف تقاضائے رحمت نہیں استعمال ہوا ہے. دشنام ترازی کی بات آپ کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کتاب رحمت ہے، کتاب نور ہے، کتاب غیظ و غضب نہیں ہے، کتاب رحمت ہے. البتہ اس پر ٹھہر کر بات ہوگی، بعض حضرات رحمت کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ پھر زندگی میں کہیں پر کوئی سخت رویہ بھی استعمال نہ کیا جائے، اختیار نہ کیا جائے. یعنی رحمت کے معنی ہے کہ پھر غیظ و غضب نہ ہو، محبت کے معنی ہے کہ غصہ نہ کیا جائے. یہ نہیں ہے محبت. یہ بات آ گئی درمیان میں تو عرض کر دوں، ہم خطبے میں ایک عزیز نے سوال کیا تھا، تحریری سوال کیا تھا، میں نے تحریری جواب بھی عرض کیا، اور ابھی پھر سوال آیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی جواب عرض کر دوں گا. خطبے میں مثلا ہم حمد خداوند متعال اور نعت پیغمبر اور صلوات پر محمد و آل محمد کے ساتھ دشمنان دین کے لیے لعن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ مناسب ہے بلکہ یہ واجبات میں سے ہے, واجبات میں سے ہے, واجب دینی ہے, واجب اخلاقی ہے, واجب شرعی ہے. ہم اس واجب سے دستبردار نہیں ہو سکتے. بد اخلاقی الگ ایک چیز ہے, دشنام ترازی الگ ایک چیز ہے, برے الفاظ استعمال کرنا الگ ایک چیز ہے. لیکن لعن کے معنی ہیں صلوات کے بالمقابل, صلوات کے معنی ہے پروردگار رحمت نازل فرما, لعن کے معنی پروردگار اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ لفظ تنبیہی لفظ ہے, کم سے کم یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا, خدا معلوم کس وقت کس کے دل پہ اثر کر جائے کہ پروردگار کہیں ہم ان میں سے نہ ہوں جنہیں رحمت سے دور کیا جا رہا ہے. اور صرف اس تنبیہ سے وہ دین کی طرف زیادہ مائل ہو جائے, دین میں داخل ہو جائے, اپنے دل سے نفاق کو دور کر دیں. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے دل کی بھی حفاظت کر سکیں. انسان اپنے گھر کی جس طرح حفاظت کرتا ہے, گھر میں سب کچھ ہوتا ہے, دروازہ ہوتا ہے کہ نہیں, اور کبھی کبھی ضرورتاً دروازے کے باہر سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑے کیے جاتے ہیں کہ نہیں, اور سیکیورٹی گارڈ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں, آدمی بھی ہوتے ہیں اور کتے بھی ہوتے ہیں, وہ ضروری ہے کہ نہیں؟ شریعت نے کتے کو نجس قرار دیا ہے, کتے کا خریدنا بیچنا حرام ہے, مگر وہ کتا جو سکھایا پڑھایا ہوا ہو, جو سیکیورٹی کے پرپز کے لیے آپ استعمال کریں, اس کا خریدنا بیچنا جائز ہے. آپ اپنے گھر کی اس مادی گھر کی حفاظت کے لیے جس طرح کچھ اہتمام کرتے ہیں, اور جو سیکیورٹی گارڈ رکھے جاتے ہیں وہ کیا پانی پلانے کے لیے رکھے جاتے ہیں, سبیل لے کے کھڑے ہوتے ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, ان کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ اگر تم دیکھو کوئی مشتبہ شخص ہے تو اسے سخت نگاہ سے دیکھو. اور فرمایا آپ جس طرح ہمیں اپنے گھر کی مادی گھر کی حفاظت کرنی ہے, اسی طرح اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. اس دل میں نور توحید ہے, اس دل میں جوہر رحمت ہے, مگر اس دل کے اندر کوئی اور عنصر نفاق داخل نہ ہونے پائے, اس دل میں ایمان میں کبھی کمزوری نہ آنے پائے. اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں, دونوں چیزیں ضروری ہیں. واجبات میں سے دلائل ہیں, قرآن سے حدیث سے بے شمار دلائل ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے محبت کریں آپ اس سے محبت کریں, جس سے وہ نفرت کریں آپ اس سے نفرت کریں. سوال یہ آیا کہ کیا پیغمبر رحمت للعالمین ہیں وہ کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں. ایمان کی تعریف بہت سی ایک سے زائد حدیثوں میں, احادیث مستفیضہ میں, احادیث صحیحہ میں ایمان کی تعریف پیغمبر سے اور ائمہ اطہار سے یہ وارد ہوئی ہے, اور اس کی تائید میں اصحاب کرام کے اقوال وارد ہوئے ہیں کہ حقیقت ایمان جہاں مجملن بیان کرنا ہوتا ہے, کہیں تفصیل سے آپ کوئی بات بیان کرتے ہیں, کہیں اجمال سے بیان کرتے ہیں. کوئی شخص تفصیل سے بیان کر پوچھنا چاہے اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, تو آپ گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں مہینوں برسوں سے سمجھاتے رہیں دین کیا ہے, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے. کبھی کبھی ایک جملے میں جواب دے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, حسب موقع گفتگو ہوتی. اس کی بہت سی مثالیں حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملیں گی, بہت سی مثالیں حیات معصومین سے ملیں گی. مثلا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے ہیں, بعض روایتوں میں کہ جنگ پہ جا رہے ہیں, محاذ جنگ پہ پہنچنا ہے, گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں, ایک پاؤں آپ نے رکاب میں رکھا, دوسرا رکاب میں رکھنے والے ہیں, ایک شخص وہاں کھڑا ہو کے پوچھتا ہے یا علی مل اسلام, اے علی بتائیے اسلام کیا ہے. اور فرمانے کس موقع پہ کیا سوال, اور کون ہے, کس میں قدرت ہے جو اس وقت سمجھا سکے کہ اسلام کیا ہے, مگر وہ باب مدینہ علم ہے. انہوں نے دو الفاظ کہے اور آگے بڑھ گئے, اور اسی میں سب کچھ ہے. وہ دو کلمات کیا ہیں؟ کہا اللہ کی اطاعت اور خلق اللہ پہ شفقت، بس یہی ہے اسلام. آگے بڑھ دیں، اس میں کل اسلام ہے. الطاعت للہ والشفقت علی عباد اللہ، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے بندوں پہ شفقت، یہی کل اسلام ہے. توجہ ہے، اس میں کل اسلام آ گیا. اسی طرح میں مثال عرض کر رہا تھا کہ کس طریقے سے کسی ایک بڑی بحث کو سمیٹ کر کس کس رخ سے پیش کیا جا سکتا ہے. تو بہت سی حدیثیں اور بہت سے اقوال صحابہ کے ہیں، صحابہ کے ہیں، اور معصومین کی حدیثیں ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے. معصوم نے کہا یہ مضمون اس کا خلاصہ ہے کہ ایمان کیا ہے، کہ الحب للہ والبغض للہ، یا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، یہ ہے کل ایمان. ایمان کی تعریف یہ ہے، ہم کسی کو چاہیں تو خدا کے لیے چاہیں، ہم کسی سے محبت کریں تو خدا کی خاطر محبت کریں، ہم کسی سے روٹھ جائیں تو بھی خدا کی خاطر روٹھ جائیں، نہ کہ اپنے نفس کی خاطر. اور ایسے مواقع آتے ہیں، ایسے مواقع آتے ہیں جہاں خدا کی خاطر انسان کو غیظ و غضب کا اظہار کرنا پڑتا ہے. اگر یہی بنیاد بنا لی جائے کہ رحمت عالم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین ہے، بے شک رحمت للعالمین ہے، تو پھر 84 جنگیں کس لیے ہوئیں؟ بدر میں کس لیے خون ریزی ہوئی؟ احد میں کس لیے خون ریزی ہوئی؟ خندق میں کس لیے خون ریزی ہوئی؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرو ابن عبدود کو قتل کس لیے کیا؟ مرحب کو، انتر کو کس لیے قتل کیا؟ اگر رحمت عالم، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی پر تلوار نہ اٹھائیں، کسی کو قتل نہ کریں. ہاں یہ اور بات ہے، وہ جملہ میرا آپ حضرات کو یاد ہوگا، اور یاد نہ ہو تو میں یاد دلا رہا ہوں، کہ جب ہم مقام فضائل میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم مجھے اچھا نہیں لگتا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں تھی. کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں تھی. اسی طرح نفرت کرنا بھی ہماری مجبوری ہوتی ہے کبھی کبھی، ہماری خو نہیں ہے، عادت نہیں ہے. جھوٹ سے نفرت کی جائے یا نہیں، خیانت سے نفرت کی جائے یا نہیں، نفرت کے معنی کیا ہے؟ نفرت یعنی ناپسندیدگی، پسند کے مقابلے میں. سچ پسند کیجئے، جھوٹ ناپسند کیجئے. ناپسند کے لیے ذرا شدید تر لفظ ہے نفرت. ناپسند فارسی کا کلمہ ہے، نفرت کا مادہ عربی ہے، بغض کا مادہ عربی ہے، لفظ بغض عربی ہے، ذرا شدید تر ہے اردو کے استعمال میں. جھوٹ سے نفرت کی جائے یا نہیں، خیانت سے نفرت کی جائے یا نہیں، حسد سے نفرت کی جائے یا نہیں، نفرت سے نفرت کی جائے یا نہیں. توجہ رکھیے، نفرت کا رویہ اختیار کرنے سے نفرت کی جائے یا نہیں. توجہ ہے، نفرت کہیں ضروری ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہو، کوئی فرد ایسا ہو، میں اکثر کہتا ہوں برائی سے نفرت کرو، برے سے نفرت نہ کرو. لیکن اگر کوئی برا ایسا ہو کہ جو مجسم برائی بن چکا ہو، پھر کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہمارے جسم میں کہیں کوئی ایسا زخم ہو جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ سرطان ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اب اسے کاٹ کے دور کر دیجیے، اب یہ آپ کے جسم کا حصہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اسی طرح انسان کی معاشرتی زندگی ہے، اسی طرح انسان کی اخلاقی زندگی ہے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے کہ ہم نے شیطان کو راندہ درگاہ قرار دے دیا، اور اس پہ لعن فرماتا ہے. لعن کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے. اب ذرا سا ٹھہر کر آپ اس موضوع کو میں عرض کروں، اور قرآن مجید سے آیت پڑھوں آپ کے سامنے. زبانی پڑھتا رہتا ہوں، اب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. آپ حضرات کو آیت یاد ہوگی سورہ احزاب، سورہ نمبر 33، اس کی آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت کیا ہے؟ آیت صلوات ہے، آیت سلام ہے، آیت رحمت ہے، ہے نا؟ اس کے فوراً بعد، یہ تھی آیت نمبر 56، 56، آیت نمبر 57 کیا ہے، 57 کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، فی الدنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وأعد لهم عذابا مهينا، اور ان کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں نا قرآن مجید سے. رحمت خداوندی، اللہ کو کون اذیت کر سکتا ہے مگر اللہ؟ اللہ قابل اذیت ہے، اللہ کو اذیت کی جا سکتی ہے؟ اللہ کو اذیت کرنے کے کیا معنی؟ یعنی احکام الہی کا مذاق اڑائے کوئی، حق کو باطل قرار دے، باطل کو حق قرار دے. ٹھیک ہے، اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں اسے کوئی انسان پامال کرے، حقوق کو ضائع کرے، فرائض کو ادا نہ کرے. اللہ نے جس کو محترم قرار دیا ہے اس کے احترام کو باقی نہ رکھے. رسول اللہ کو اذیت دینے کے کیا معنی؟ لفظ اذیت یہاں آیت میں ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اذیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں یہاں کھڑے رہو، ہم ہٹ جائیں وہاں سے. آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں. ایک باپ، شفیق باپ، اپنے بیٹے کو جسے سمجھتا ہے میرا سعادت مند لائق ہونہار بیٹا ہے، اگر کہے بیٹا تم یہاں، تم ایک گھنٹے یہیں رہنا، کہیں جانا نہیں، ہم آتے ہیں، کوئی وجہ نہ بتائے، کچھ نہ بتائے. اب بیٹا جو ہے اجتہاد کرنے لگے، پتہ نہیں کس لیے بلا وجہ مجھے یہاں ایک گھنٹے کے لیے بیٹھا دیا ہے، اور وہ وہاں سے ہٹ جائے، باپ کو اذیت ہوگی یا نہیں؟ میں تو بہت ہلکی مثال دے رہا ہوں، بات اس سے آگے بھی ہوتی، سخت ترین منزلیں زندگی میں آتی ہیں. ایک باپ بیٹے کی نافرمانی سے اذیت میں مبتلا ہوتا ہے. ایک سربراہ، کوئی کسی دفتر کا سربراہ ہے، دفتر کا ڈائریکٹر ہے، چیئرمین ہے، وہ ماتحت لوگوں کی نافرمانی سے اذیت میں مبتلا ہوتا ہے. ایک امام ہے، ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، ایک پیغمبر ہے، وہ ماتحت لوگوں کی نافرمانی سے اذیت میں مبتلا ہوتا ہے. اذیت کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی اذیت کے حالات ہوتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک ہی بات، ایک نافرمانی ایک وقت میں انسان جھیل لیتا ہے. میں صحت مند ہوں، میں صحت مند ہوں، اور میں نے کسی سے کہا، کہ بیٹے سے کہا یا کسی سے کہا، میرا یہ کام کر دو، ذرا قلم اٹھا دینا بیٹا، ذرا کتاب اٹھا دینا بیٹا، میں صحت مند ہوں. بیٹے نے نہیں سنا، ادھر سے ادھر چلا گیا، میں نے بھی ٹال دیا، اٹھ کے خود سے اٹھا لیا. اب ایک وقت یہ ہے کہ میں بستر پہ ہوں، بیمار ہوں، میں کہہ رہا ہوں ذرا قلم اٹھا دو ہمیں، ذرا کاغذ اٹھا دو ہمیں. اس وقت کوئی نہ دے تو اذیت کتنی ہوگی؟ اور جب اذیت ہوگی تو لعنت کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غور فرمائیں، حالات ہوتے ہیں نا، تجزیہ کریں کہ حالات کیا کیا ہوتے ہیں. ایک سربراہ ہے، اسے قیامت تک کے لیے اپنی امت کی فکر ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم ہے. جن کے لیے رحمت کا اہتمام کر رہے ہیں وہ خود پیغمبر کے لیے اذیت کا سامان کر رہے ہیں. ایک لشکر بنایا پیغمبر نے، ایک فوج ترتیب دی اور کہا سب لوگ اس فوج میں شریک ہو جاؤ، سب فلاں فلاں نام لے لے کر، فلاں فلاں سب شریک ہو جاؤ اس میں، جاؤ. اسامہ کو اس کا سربراہ بنا دیا، اس کو کہتے ہیں جیش اسامہ. یہ جیش اسامہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ترتیب دیا اور مدینے سے باہر بھیج دیا، اور اس کے بعد آپ کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی، اور پھر تاریخوں میں ہے، صحیح حدیثوں میں ہے، پیغمبر نے منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا اپنی نحیف آواز میں کہ لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، جو جیش اسامہ یعنی اسامہ کے لشکر میں شریک نہ ہو، اس سے منہ موڑے، روگردانی کرے، پیٹھ دکھائے، اس پر اللہ لعنت کرے. کون کہہ رہا ہے؟ رحمت عالم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی فرما رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں تو اس اعتبار سے یہ نہ سوچئے کہ رحمت کے تقاضے صرف یہ ہوتے ہیں کہ آپ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کریں، آپ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ آپ بچھے رہیں تاکہ لوگ آپ کو پامال کرتے رہیں. نہیں، رحمت کے یہ معنی نہیں. یہ بحث تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ. حالانکہ یہ بحث شروع ہی ہونی چاہیے تھی، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بحث ابھی باقی ہے، کہاں مکمل ہوئی، آگے بڑھ گیا میں. خود بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جہاں رحمان اور رحیم دو کلمات موجود ہیں، وہیں یہ بحث ہونی ہے کہ رحمت امام صفات خدا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں ان تمام صفتوں میں امامت کی صفت کو حاصل ہے؟ رحمت کو. مگر اس کے باوجود غضب ہے یا نہیں اللہ کے ہاں؟ قہر ہے یا نہیں اللہ کے ہاں؟ اور یہ غضب رحمت کے مقابل میں نہیں ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ یہ غضب بھی رحمت کی امامت میں کام کر رہا ہے. غضب خدا امامت رحمت خدا میں کام کر رہا ہے. یہ نکات کھول کر سمجھنے اور بیان کرنے سے تعلق رکھتے ہیں. عرفانیات کے مباحث ہیں یہ، صفات الہیہ کے مباحث ہیں. جب توحید صفاتی کی بات ہوگی تو یہ بحث بہت عمیق ہے، بہت عمیق بحث ہے، یہ معمولی بحث نہیں ہے. اور جب اس کی تطبیق کریں گے آپ زندگی کے اور کائنات کے ہستی کے مختلف شعبوں اور مختلف پہلوؤں پر، تو مطالب اور ابھر کے سامنے آئیں گے. بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. یہ اس وقت پھر سمیٹ کے آتا ہوں اس منزل تک کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اگر تکبر میں مبتلا ہو جائیں تو یہ بھی سبب ہوگا کہ ہم کافرین میں شامل ہو جائیں اور ہم خود ملعون بن جائیں. اللہ بچائے اس وقت سے. یہیں سے عرض میں کر رہا تھا کہ رحمت خداوندی کو آپ سمجھیں کہ یہ کتاب کتاب رحمت ہے، کتاب کتاب نور ہے. مگر اگر اس میں لفظ کافر آیا ہے، جسے وہ کہتے ہیں ہمارے کافر ہندو برادران کہ آپ دشنام کرتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ لفظ کافر پہ. انہوں نے کہا کہ، میں نے کہا کیا دشنام، آپ کس لفظ کو سمجھتے ہیں دشنام؟ ان کا آپ ہمیں کافر کہتے ہیں. انہوں نے کہا کافر کوئی برا لفظ ہے؟ کافر تو انتہائی لطیف، انتہائی شائستہ، انتہائی بہترین لفظ الفاظ میں سے. نہیں، آپ اسے غور کیجیے. دیکھیے، میں کبھی کبھی آپ نے فارسی غزلوں کا مطالعہ کیا ہے؟ اردو غزلوں کا مطالعہ کیا ہے؟ کلاسیکل لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے؟ معشوق کی صفت میں کہتے ہیں کافر، کیا کافر ادائیں ہیں، یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ معشوق کو دشنام ترازی کر رہے ہیں؟ برے الفاظ گالیاں دے رہے ہیں آپ معشوق کو؟ معشوق ہے اور اسے گالیاں دے رہے ہیں؟ نہیں. لفظ کفر اور لفظ کافر بڑا لطیف کلمہ. اور ابھی تو بہت معمولی، میں نے بہت پست مثال دی تھی، اب اعلیٰ مثال دے رہا ہوں. لفظ اچھا اور برا کیسے ہوتا ہے؟ لفظ کا مادہ روٹ ورڈ کافر ہے، کافر. کفرہ کے معنی کیا ہے؟ کفرہ کے معنی ہے کسی چیز کو چھپانا یا کسی چیز کا انکار کرنا. سیدھی سی بات، انکار کرنا یا چھپانا. کفرہ یہ مجرد ہے مادہ. جب یہ مادہ مزید فیہ کے ابواب میں جاتا ہے تو کفرہ بھی ایک کلمہ آتا ہے، وہی روٹ ورڈ ہے، وہی مادہ ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب مزید فی میں جاتا ہے تو معنی میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، کچھ شدت پیدا ہوتی ہے. تو کفرہ کے معنی چھپانا، کفرہ میں یعنی اسی معنی میں اور شدت پیدا ہو گئی. اس نے اپنی ذات کا انکار کرنے والوں کے لیے لفظ کفرہ سے کافر اسم مشتق کیا، اور خود اپنی ذات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ کفار استعمال کیا.
جس لفظ سے اللہ اپنا کوئی نام تجویز فرمائے، اپنے لیے نام یا لقب اختیار فرمائے، اگر اسی روٹ ورڈ سے آپ کا نام رکھ رہا ہے تو یہ گالی ہے یا احترام؟ کفار کیوں ہے اللہ؟ کفار الذنوب، یعنی اے بندو تم جتنے گناہ کرتے ہو ہم اس سے کہیں زیادہ تمہارے گناہوں کو چھپانے والے. مکفر السیئات، تمہاری برائیوں کو مٹانے والے ہیں، تمہارے گناہوں کو چھپانے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی روٹ ورڈ سے اس نے اپنے لیے نام اختیار فرمایا اور اسی روٹ ورڈ سے اس نے اپنے انکار کرنے والوں کے لیے کہا کہ بھائی کافرین، یعنی انکار کرنے والے، حقیقت کو چھپانے والے. یہ ہے لطف، یہ ہے رحمت. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کتاب رحمت ہے، کتاب لطف ہے. ایک لفظ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی کہے کہ یہ خلاف تہذیب ہے، نعوذ باللہ. مگر کوئی چیز قرآن میں خلاف تہذیب ہو سکتی ہے؟ مگر کوئی کلمہ قرآن مجید میں ناشائستہ ہو سکتا ہے؟ خاکم بدان، ممکن نہیں ہے. ناشائستہ اور خلاف تہذیب تو بہت دور کی بات ہے. خلاف تقاضائے رحمت کوئی عبارت نہیں ہے قرآن مجید میں. قاتل کو اگر سزا دی گئی، قصاص کا حکم دیا گیا، تو وہ بھی دیا گیا کس لیے؟ کہ تم اس کو قتل کر دو تاکہ تمہاری زندگی محفوظ رہے. اس کے قتل کرنے میں تمہاری زندگی ہے، یعنی معاشرے کی زندگی ہے. یعنی قتل کا حکم بھی اس میں قہر ہے، غضب ہے، مگر امام رحمت ہے. صفت رحمت امام ہے اور صفت غضب معموم. صفت غضب کام کرتی ہے مگر امامت، رحمت کی امامت میں، رحمت کی سربراہی میں. یہ قرآن مجید ہے. اب یہیں سے پھر اپنی اصل محور بحث کی طرف واپس پلٹتے ہیں اس گریز کے ساتھ کہ جب یہ نظام ہے کہ اللہ کی صفت میں، اللہ کے صفات میں اصل چیز ہے رحمت، امام صفات رحمت ہے، لیکن غضب بھی ہے، قہر بھی ہے، اور قہر کے بھی مراتب ہیں. کہیں میں نے عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں اور کائنات میں مخلوقات کے لیے اللہ نے قہر کا استعمال تو اپنی رحمت کے تقاضوں کو نافذ کرنے کے لیے قہر استعمال کیا ہے. رحمت کے تقاضوں کو نافذ کرنے کے لیے قہر کا استعمال کیا ہے. یعنی ہم جو ازراہ رحمت تمہیں دے رہے ہیں، تم لینا نہیں چاہتے، تو ہم ایسا سخت رویہ اختیار کریں گے کہ تمہیں لینا پڑے گا. اس کی مثال ماں باپ کی مثال ہے. ماں باپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ بچے کو پیاس لگی ہے، بچہ نادان ہے، پیاس سے رو رہا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن پانی پی بھی نہیں رہا ہے. طبیعت کی خرابی ہوتی، عجیب عجیب کیفیتیں انسان پہ ہوتی ہیں، بچے پہ. بچہ ہے، سال بھر کا بچہ ہے، دو برس کا بچہ ہے. وہ ماں جو ہر وقت بچے کو سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، وہی ماں اسے مار کر، ڈانٹ کر پانی بھی پلاتی ہے. یہ مارنے کا سبب کیا ہے؟ تاکہ وہ پانی پی لے. ڈانٹنے کا سبب کیا ہے؟ تاکہ وہ غذا کھا لے. یعنی یہ مارنا ڈانٹنا غضب ہے، قہر ہے، مگر اس لیے ہے کہ رحمت کا تقاضا پورا ہو جائے. جس طرح ماں کی شخصیت میں، باپ کی شخصیت میں یہ رحمت الہیہ کا مظہر سامنے آتا ہے، یہ مظاہر سامنے آتے ہیں، اسی طرح اس کائنات میں، اس کائنات میں امام صفات حق رحمت ہے، مگر اس کے پیچھے پیچھے غضب بھی ہے، قہر بھی ہے. اسی طرح ہمارا دین صلوات و سلام کا دین ہے، سلم کا دین ہے، امن کا دین ہے، لیکن اس میں بھی جو لوگ خود صلوات و سلام کے نظام کو، سلم کے نظام کو، امن کے نظام کو غارت کرنے والے ہیں، ان کے لیے لعن کرنا بھی ضروری ہے. اور دو خاص وجہیں یہ ہیں کہ لعن سے کبھی کبھی شاید کوئی شخص ہدایت بھی آ جائے، اور لعن سے کم ہم ہوشیار رہیں کہ ہم کبھی غفلت میں مبتلا نہ ہو جائیں. اپنے دل کی بھی حفاظت اور دوسرے کے لیے بھی تنبیہ کا سلسلہ جاری رہے. میرا خیال ہے کہ بحث آج دوسرے رخ پہ چلی گئی، لیکن یہ بحث بھی ضروری تھی، یہ صرف وقت کے دامن میں رہتے ہوئے ایک جواب تھا، ورنہ مفصل میں نے جو جواب لکھا ہے وہ تقریباً کئی صفحوں کا جواب ہے، اور وہ پورا ایک فقہی رسالہ ہے ایک اعتبار سے کہ فقہی نقطہ نظر سے اس کا حکم کیا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رحمت الہیہ کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں برت سکیں، قہر و غضب الہی سے بچ سکیں، ہم ہمیشہ دامن ولایت کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں، ہم اپنے ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بیعت میں رہیں، وہ ہماری خدمت و نوکری قبول فرمائیں، اپنے نوکروں میں شمار فرمائیں، اپنے خدام میں شمار فرمائیں، اور ہماری جانیں ان کے قدموں پہ نثار ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.